سبسکرائب کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیز کریں تھوڑی سی. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن مجید کی ایک آیت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اس بات کا اقرار کر لو کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کا مطلب اس کی غلامی، مکمل اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کرنا ہے. آج انسان خود مختار ہوتا جا رہا ہے، وہ غلامی سے گھبراتا ہے، کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جیسی چاہے زندگی گزاروں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آزاد رہنے کا حق اس کو ہے جو اپنا کھاتا ہو، اپنا پیتا ہو، اپنا پہنتا ہو. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، بھائیوں میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیا کہتا ہے، بھائی میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں، میری اپنی جاب ہے، میرے اوپر دھونس مت جمایا کرو. کہتے ہیں نا، اب تو یہ ابا کو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. جیسے ہی اپنی جاب ہوتی ہے تو ابا کو یہ تانے کہ بھائی میں اپنا کھا رہا ہوں، اپنا پہن رہا ہوں، مجھ پہ کیوں آرڈر چل رہا ہے، تو اپنا اب کھا رہا ہے، اپنا اب پہن رہا ہے. اس سے پہلے کمبخت نہ تو اپنا کھاتا تھا نہ تو اپنا پہنتا تھا. قضاء حاجت کے لیے بھی تو پیمپروں کا محتاج تھا، وہ بھی پیسے تیرے ابا دے رہے تھے. لیکن قرب قیامت ہے تو ابا کے ساتھ اس اسٹائل میں بات ہوتی ہے. دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی کسی کا نہیں کھاتے، رہنے رہو نہیں تو جاؤ یہاں سے، اپنا کھاتے ہیں بھائی. تو جہاں انسان اپنا کھا رہا ہو، اپنا پہن رہا ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ملکوں میں دیکھ لو آپ، جو ملک اپنا کھاتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، جو کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں جن کے سامنے کشکول پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں. پاکستان میں کو ایجوکیشن سسٹم کی ایک بڑی وجہ یہ کہ جو ہمیں قرضے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، ورنہ ہم تمہیں قرضے نہیں دیں گے. مطلب غیرت کا سودا کر لو، پیسے لے لو. حالانکہ ایجوکیشن کا کو سے کیا تعلق ہے بھائی، لڑکے ادھر بیٹھ جائیں، لڑکیاں ادھر بیٹھ جائیں، نہیں جی ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے. حالانکہ ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ ابھی بیان سن رہے ہیں نا، اگر ساتھ بیٹھیں گے تو پھر سنیں گے تھوڑی آپ. تو اسلام نے نماز میں بھی حکم دیا خواتین الگ کھڑی ہوں گی، مرد الگ کھڑے ہوں گے، کہ اللہ میاں کو پتا اگر ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے وہ. تو ایسے ہی جب اکٹھے ہوں گے تو پڑھیں گے تھوڑی. ابھی تو اکٹھے نہیں ہو کے بھی نہیں پڑھ رہے تو اکٹھے ہو کے تو ویسے بھی نہیں پڑھیں گے. اور جو اس کے اخلاقی نقصانات جو فسادات وہ ایک الگ کہانی ہے جو ہو رہے ہیں ان کے ہاں, تو وہ اخلاقیات کا دائرہ ہی بہت وسیع ہو گیا ہے. ان کے ہاں دو چار چیزیں رہ گئی ہیں اخلاقیات میں, باقی سب ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن میں اگر پڑھ رہے ہیں تو آپس میں ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا, بچہ ہی پیدا ہوگا نا, اچھا ہے تھوڑی سی آبادی اس بہانے بڑھ جائے. ان کو بتایا جائے بھائی بچہ تو پیدا ہوگا, باپ کے بغیر ہوگا, ریلیشن نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اس کا باپ ہو یا نہ ہو تو باپ سے کیا ہوتا ہے, بے تربیت کون کرے گا. تو کہتے ہیں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہو, وہ ہم کروا لیں گے بس, اس سے زیادہ ہمیں نیک بننے کی ضرورت. انہوں نے کون سا کوئی ختنے کرانی ہے بچے کی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن ہمیں تربیت وربیت کیا ہے, یہ فضول قسم کی بات ہے تم لوگوں نے لگائی ہوئی. تربیت کا مطلب باپ کا احترام, ماں کا احترام, بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, منجلے بھائی, اللہ کے حقوق. کہتے ہیں یہ باتیں مولوی صاحب, انگریز کی بتا رہا ہوں, انگریز کیا کہتا ہے کہ یہ باتیں مولوی صاحب اپنے پاس رکھو, تمہارا کلچر دقیانوس لوگوں کا کلچر ہے, اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. ہم ان سب چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. ابا اما بہن بھائی اولاد, یہ فضول قسم کے. پھر اللہ, پہلے تو اللہ کو نکالا نا, پھر یہ ابا نکلے. اللہ پہلے زندگی سے نکلتا ہے, ابا بعد میں. اللہ کا خوف نکلے گا تو پھر ابا اور اما کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو اللہ پہلے آتا ہے پھر ابا اما کا احساس آتا ہے. تو اللہ کو جب ڈکشنری سے نکالا تو ابا مارکیٹ سے شارٹ. اما کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہے, اما پالے گی مگر اما کی کچھ بھی اولاد پہ نہیں چلے. 18 سال سے پہلے بھی اما ہی کے حقوق ہیں, سوری بچوں ہی کے حقوق ہیں. 18 کے بعد بھی کیا ہیں بچوں کے. 18 سے پہلے اما نے بچے کو آنکھیں دکھا دی تو اما کے لیے بہت خطرناک ہی. ہماری اما جب ہمیں آنکھیں دکھاتی تھی ہم ڈرتے تھے, لیکن وہاں پر جب اما بچے کو آنکھیں دکھائیں گی تو ڈرے گا کون, اما ڈریں گی. بچہ کہے گا تو نے مجھے آنکھیں دکھا دی ہیں, اب تیری خیر. بولو نہیں. ہمارے یہاں جس دن ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا ہم ڈرتے تھے, ابا اب ایسی کی تیسی نہ کر دے ہماری. انگریزوں میں ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو ڈرے گا ابا, کیمرے سے تصویر کھچ گئی ہے, اب تیری ایسی کی تیسی. ابا جب اللہ کو نکالا نا سوسائٹی سے, تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ میں بیان کر رہا ہوں, میں فضائل نہیں سنا رہا آپ کو. آپ کہیں یار بڑا زبردست. تو انگریزوں کے ہاں سیٹ اپ بالکل ایک الگ ٹائپ کا ہے. اخلاقیات کا جو ان کا دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں بد اخلاقی میں آتی ہے ان کے ہاں اخلاق میں آتی ہے. چرس, ہیروئن, شراب, فضول قسم کی یہ ہمارے مسائل ہیں. چرسی ہے تو رشتہ نہ دو اس کو, شراب پیتا ہے رشتہ نہ دو. انگریزوں کے ہاں جہاں رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں ہونے والے داماد, کائنڈلی دو گھونٹ آپ بھی اس میں سے. کس طرف چلا گیا میں, کہاں نکل گیا یار میں, بیان میں رمضان میں کرنے کے لیے بیٹھا تھا کدھر چلا گیا. تو میں یہ آپ لوگ متاثر بہت ہو رہے ہیں نا اس کلچر سے, یا بہت نیک لوگ ہیں, بہت نیک لوگ ہیں. ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, ٹیکس چوری نہیں کرتے, وہ ان کا باپ کو بھی دینا پڑے گا, گورنمنٹ کا لا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اور خود خوشی سے بھی دیتے ہیں, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے, تھینک یو, یہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ. یہ ہم لوگوں کے ہاں تھینک یو وینک یو جرم ہے. ہمارے ہاں کوئی اچھا کام کرے اس پہ تھینک یو وینک یو نہیں چلتا, جو منہ اٹھا ادھر نکل بس, ایسے بات تمیز الحمدللہ اس ٹائپ کی ہمارے ہاں تھوڑی کم ہے. تو خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ تربیت تو ہمارے ہاں الگ مفہوم ہے اس کا. تو آپ اپنے ہاں کے حساب سے چلو یا ادھر کے حساب سے چل لو, وہ کس کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ان کے حساب سے چلو گے دنیا تو کہے گی ماشاءاللہ ویل ڈن, بہت ٹائٹ ہو گیا یار, اب یہ ہے ملک اور قوم کا ایک سمجھدار بچہ ہو، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے، بیلن ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے ٹیکس، لیکن اگر ان کے حساب سے تمیز سے چلو گے، اللہ والا، اللہ جس کو تمیز کہتا ہے اس کو اگنور کرو گے، تو پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اگنور کرے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، آخرت میں اللہ ان کو بھلا دے گا. اللہ کہے گا جس کو باپ بنایا تھا نا تم نے گورے کو، جا کے اسی سے اپنا اجر لو، بہت اچھے لگتے تھے تمہیں، ویل ڈن ویل ڈن، تھینک یو تھینک یو، تو جاؤ پھر اسی کے پاس جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو آخرت میں نہ بھولے تو آپ کو دنیا میں اللہ کو بھولنے کی اجازت، بولو نہیں. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. مخلوق کے حقوق ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ نہیں، وہ حقوق جو کس نے بیان کیے ہیں؟ خدا نے بیان کیے. وہ یہ مبہم نعرے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہیومن باپ ہے تمہارا، ماں ہے، ان کے الگ رائٹس ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں، ہیومن میں سب سے پہلے یہ ہیں، ان کے الگ رائٹس ہیں، ان کے وہ نہیں ہیں جو پڑوسیوں کے ہیں، وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ہیں. آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، یہ پکاریں، آپ کو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دینا پڑے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابا نے آنکھیں دکھائیں تو ڈرنا آپ کو ہے، ابا کو بولو نہیں ڈرنا. ابا نے ڈنڈا اٹھایا تو ڈرنا کس کو ہے؟ بول لو نا یار، آپ کو ڈرنا ہے. ابا کو نہیں ڈرنا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے. ابا ڈر رہا ہے تو ابھی تو ڈر رہا ہے وہ، آخرت میں آپ ڈرو گے اللہ کے عذاب سے. اماں آنکھیں دکھا رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے، تو ٹینشن کس کو لینی ہے؟ آپ کو، کہ ماں ناراض ہو گئی میرا بنے گا کیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے، آگے آگے چل کے سمجھ جائیں گے، سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. تو آپ کے جو ہیومن ہیں، جس کی آپ جس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں ابا اما کے بعد کون ہے؟ دادا دادی ابا اما میں ہی آتے ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ بھائی بہن. آج کل نا بوڑھوں کا لوگ گھروں میں مذاق اڑاتے ہیں، احترام نہیں ہے. پہلے زمانے میں دادا نانا پر دادا پر نانا سب اس کے سامنے تمیز سے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی جو فیصلہ ہے یہ کریں گے، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، بھئی یہ اوکے کریں گے تو کام ہوگا. ابھی تو نوجوان نسل ایسی باغی ہو گئی ہے، میں ہوں، میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اللہ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، بھائی بہن ہیں، خالہ چچا مامو پہلے ہیں. سورہ نور کی کیسی زبردست آیت ہے، لیس علیکم جناحن ان تک لیس علیکم جناحن لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. پورے رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں. صحابہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ کسی کا مال ناحق کھانا بہت بڑا جرم ہے، تو وہ ڈر گئے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر جا کے بھی نہیں کھا سکتے، ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو اور دو نوالے زیادہ کھا لیں. تو اللہ نے بیان کیا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر میں کھاؤ جا کے کھانا، کوئی گناہ نہیں ہے اپنی ماؤں کے گھروں میں، ماؤں سے مراد ماں دادی نانی، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ۔ یہ سارے رشتے اللہ بالکل تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں۔ انگریز پڑھے گا بولے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کیا ضرورت ہے بتانے کی، جس سے جو تمہارا ریلیٹو ہے، اللہ یوں ہی بول دیتا سیدھا سیدھا، جو تمہارے ریلیٹو ہیں ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہو، جو ریلیشن نہیں ہے تو مت کھاؤ۔ نہیں یاری میرا خالی واسطہ، انگریز کہے گا بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے باپ کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنے بہنوں کے گھروں میں، اپنے پھر وہ ابا کے بھائی کے گھر میں، پھر ابا کی بہن کے گھر میں، پھر اما کے بھائی کے گھر میں، پھر اما کی، کیا یہ تم لوگ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ بھائی وہ اتنی مختصر ہو جاتی اپنے ریلیٹو کے گھروں میں کھا سکتے ہو جا کے، کافی تھا نا۔ اور یہ سارے جتنے بھی ابا کے خاندان کے رشتے، ابا کے بھائی کے گھر میں جس کو ام کہا جاتا ہے، ابا کی بہن کے گھر میں جس کو اما کہا جاتا ہے عربی میں، اما پھپھی، اور اما کے بھائی جس کو خال کہا جاتا ہے، اخوال اس کی جمع، اور اما کی بہن جس کو خالہ کہا جاتا ہے، خالات اس کی جمع۔ تو گورا جب یہ آیت پڑھتا ہوگا وہ کہے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کی کیا ضرورت تھی، ابا اور اما کے رشتے داروں کو انکل اور انٹی کہہ دیا جاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انکل کے گھر میں کھاؤ یا انٹیوں کے گھر میں کھاؤ جا کے، کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام کا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ، اسلام ان رشتوں کو مانتا ہے، یہ الگ الگ ایکسپلین کر رہا ہے ان کو کہ یہ بڑے قریبی رشتے ہیں، باپ دادا، ماں دادی نانی، یہ سارے امہات میں آ گئے۔ پھر قرآن ترتیب کیسی بیان کر رہا ہے، اللہ نے سب سے پہلے ابا کا ذکر کیا، پھر اما کا ذکر کیا، حالانکہ حق کس کا زیادہ ہے؟ اما کا۔ ذکر ابا کس کا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ کس کا کر رہا ہے؟ ابا کا۔ کیوں؟ اس کو بھی، یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اسلام میں جو ریلیشن ہے نا، ریلیشن جو رشتہ ہے، اس میں باپ کے رشتے کو ماں کے رشتے پہ فوقیت دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے، پوری بات سنیں، آدھی نہ سن کے کلپ بنا کے چلا دیں، اس اعتبار سے کہ اطاعت کا جہاں معاملہ ہوگا، فرما برداری کا جہاں معاملہ ہوگا، تو دونوں کا حکم جب ٹکرائے گا تو باپ کے حکم کو ماں کے حکم پہ ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا تیسرے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا چوتھے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو ابا کو کون سے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے؟ وہاں چوتھے نمبر پہ، یہاں پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے۔ جب رشتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے تو ابا پہلے، اما بعد میں، پھر ابا کے رشتے دار پہلے۔ اللہ میاں نے چار رشتوں کا ذکر کیا، ابا کے بہن بھائی اور اما کے بہن بھائی، یہ کتنے ہو گئے؟ چار۔ ابا کے بھائی، ابا کی بہن، اما کے بھائی، اما کی بہن، چار ہو گئے نا۔ تو ان چاروں میں اللہ ابا کے ریلیٹیوز کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، اما کے بعد میں، پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو بعد میں، اما کے بھائی کو پہلے، اما کی بہن کو بعد میں۔ اس کا مطلب اسلام لیڈیز فرسٹ کا قائل اس معنی میں جس معنی میں آج لوگ ہیں، رحم کے معاملے میں تو لیڈیز فرسٹ ہیں۔ جہاں اخلاق اور رحم کی بات آئے گی تو پھر عورت کو، کیونکہ وہ کمزور ہے، جہاں اطاعت کی بات آئے گی، درجہ بندی کی بات آئے گی، آپ فائلیں جب رکھیں گے، او بھائی آفس میں جب فائلیں رکھی جاتی ہیں نا، تو بھائی ترتیب سے لگاؤ ان کو، تو ترتیب میں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ فائلیں ضروری نہیں ہیں، لیکن سر کو چونکہ کام ابھی فوراً نمٹانا ہے، تو یار یہ فائل ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کو اوپر رکھ کیونکہ میں ابھی آ کے اسی پہ کام کروں گا، کیا خیال ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو پھر ضروری فائل اوپر درجہ نا, یہ بحریہ ٹاؤن والی ہے بھائی اس کو سب سے اوپر رکھ, یہ پٹیل پاڑا والی سائڈ میں لگا دے, لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی پاسپورٹ آفس میں آپ جائیں, بھائی جلدی والا چاہیے یا غریبوں والا پاسپورٹ چاہیے یا ارجنٹ چاہیے, ارجنٹ کی فیس زیادہ ہے تو اس کے پیپر سب سے اوپر ہوں گے, تو اس اعتبار سے بھی ترتیب دی جاتی ہے. تو ترتیب مختلف اعتبارات سے, تو جہاں اطاعت فرما برداری کا معاملہ آئے گا وہاں قرآن مرد کو بولو اوپر رکھتا ہے. جہاں معاملہ آئے گا رحم کا, اخلاق کا, جو عورت کمزور ہے اس سے آپ چنگیز خان کی طرح بات نہ کریں, تو پھر وہاں اللہ نے عورت کو کیا رکھا ہے؟ اوپر. رحم کا معاملہ آئے گا نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے پہنچے مدین کی طرف تو مرد پہلے بالٹیوں سے پانی نکال رہے تھے کنویں سے, وہ ڈول سے نکال رہے تھے نا. ولما بلغ ما ولما ورد ما مدینہ وجد علیہ امتا من الناس یسقون. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے, اور وجد من دونہ امرأتین تذودان, دو بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ عورت کا. کیوں؟ اس کا معاملہ رحم سے ہے, رحم سے, کہ یہ ان کو ٹینشن ہوگی مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں؟ فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے, ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری دو بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے, ہم مرد ہیں مسٹنڈے ہیں ہم تو برداشت کر سکتے ہیں, ان کو پہلے فارغ کرو, ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر برابر تعداد ہوتی تو بھائی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم, تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہنے لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں بخار بڑھ جاتا ہے. بھائی بتا رہے, میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں, خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے آدمیوں کی الگ ہے, تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے, میں نے جو دیکھا اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی اس خواتین کو پانی پہلے پلا دیا, جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا ان کو پلایا. اگر وہی دو لیڈیز کی بجائے دو بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے, کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے بندے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کے بندے, یہ گزرے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی, جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے, جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں کی, اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کر نہیں رہا وہاں پہ. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس وہ نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کا جب آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا غلطی سے, اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے؟ شروع کے تین تو بچے ہوئے تھے, یہ چوتھا کیا ہو گیا؟ یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے. پھر آپ محبت دو گے اس کو؟ بولا گا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل, یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں اتنا خرچ کر رہا ہوں, میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں, اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر ریزرو رہتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو, کروڑوں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں، یار میرے بچوں کے کام آئے گا، میں مر جاؤں گا کون کھائے گا، بچے کھائیں گے میرے بچوں کا کیا ہوگا، فکر کرتے ہیں نا لوگ، بچوں کی تعلیم، ایجوکیشن، بہت کچھ ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، بیگم پی کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں، میں مر گیا یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے، اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے، پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا، ریزرو رہے گا، نہ گولڈ دے گا. اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی، جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مرد نے کیا کیا، اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا، بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، اور آپ سلیم نہیں تھے، دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا، غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا، 1 کروڑ بھی آ گئے تو وہ کیا کرتی ہے، سب نہیں کرتی، جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا کرے گا بھائی، جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلع لے لیتی ہیں، ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وکیل سے رابطہ کرتی ہے، 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے آپ، اسی خلع بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے، سمجھ میں، کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے، میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے، میاں بےچارا مکھنچو، اب کورٹ نے خلع دے دیا، دے دیتی ہے کورٹ خلع، اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب، ایسا قانون پاس کر دیا نا بیڑا ہی غرق کر دیا، اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے، دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی، 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں، کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، قوم کے منجن 2-4 چیزیں، وہ منجن بکتا ہے قوم میں، 2-4 وہ باتیں کریں لوگ ایک دم کیا جاتے ہیں جوش میں آ جاتے. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے، اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو، کل بیگم کی نیت بدل گئی، کورٹ میں جائے گی، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے، بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے، ٹھیک ہے نا، 25,000 جو مہر رکھا تھا نا، 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے، وہ لے پتلی گلی سے نکل، 25,000 آپ کو واپس ملیں گے اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے، جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے، آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا، یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا، سمجھ رہے ہو. 2 پیدا ہو گئے، وہ بھی گئے، ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا، بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگمچتا ہے کہ نہیں، اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے، اماں کو بھی پالو، اس کے بچے کو بھی پالو، بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی، کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلع لیا ہے، بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی، اماں اس کا دماغ بھرے گی، تیرا باپ چور تھا، تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا، تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا، تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا، ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے ہیں. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا، حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ، نمبر 2 اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا، اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی، خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا، میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، ابھی تو گزری نہیں ہے، گزرے گی تو پتا چلے گا، اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ. اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، نہ اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا، غفار کے ساتھ ایسا ہوا، ستار کے ساتھ ایسا ہوا، پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو، بہترین نعمت ہے، انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے تھے. ایسے نہ کرو، رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے، اپنی خواہش پوری کرو، جائیدادیں نام کر دینا، اس کے لیے زندگی یعنی شاور کر دینا، یہ کام نہیں. بچے بھی روکو، کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے، ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا، نقصان تو ہے اس کو بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے. تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے. اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کیا آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا کہ جی وہ فلانے نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے، تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا. بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا، پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو، بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو. اور کتنی خواتین ہیں جو کھلا لے لیتی ہیں، اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفاع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے، مرد میں برداشت زیادہ ہے، وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق، اس میں قوت ہے اللہ نے، برداشت کبھی تو نہیں دے رہے نا، زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے، جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہوں الحمدللہ، لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو، جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو، وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے، وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر ہم کہاں نکل گئے، تو ہم تو چچا مامو خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا، اما کو بعد میں. درجہ بندی میں یہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ابا اور اما کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا، ابا کا چلے گا. اما سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اما سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. اچھا میرے بھائی ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے، سارے رشتے بہت محترم ہیں، خالہ چچا پھپھی ماموں بہت اچھے رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، آپ کے محرم کہلاتے ہیں، وہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی، ابا کو پہلے، اما کے رشتوں کو بعد میں، پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو اس کے بعد، پھر اما کا بھائی، پھر اما کی بہن. اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کر دیں، ٹوکن دینا شروع کر دیں ابا اما کو. یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے، جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں. الخالۃ بمنزلۃ الام، حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا، تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام ہے. اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا، نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو، کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی. اگر وہ ان میرڈ ہے، میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا. اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے، وہاں لے جا سکتی ہے. یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد، آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا. سمجھتا نہیں ہے نا؟ آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد. اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ، بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے. تو میرے بھائی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اسمبلیوں میں سب مہنگائی مہنگائی، وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، وہ غیرت پہلے پر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیرت کے سودے ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے، تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، سب نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو. پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو، جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو. اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. انسان پہ نا غفلت کے پردے پڑتے ہیں، انسان کی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کو جس سے محبت بھی ہے، اس کے معاملے میں بھی آپ کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوگی. کبھی آپ کو بڑا یاد آ رہا ہوگا، وہ کبھی بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا. کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اپنی جان نچھاور کر دوں، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں. یہ ہوتا ہے نا، ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی. تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے. ہم جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، کبھی کبھار بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یار اللہ کے ایسے احسانات. ہاں، میں جو اصل بات کر رہا تھا نا، وہ کر کے پھر ادھر آتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا، یہ پکڑ کے رکھنا کچی، یہ جو بات جہاں سے چھوڑی ہے نا. کیا بات چھوڑی تھی بتاؤ؟ کیا جتنا کھاتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا. اس سے پہلے جو بات کی ہے میں نے، جو پاز کیا ہے وہاں پہ آ کے، اپنا کھاتا ہے اپنا پیتا ہے تو یہ تو مجھے یاد ہے نا. غلام یار، آپ لوگ بہت نیک لوگ ہو یار. یہ تو میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، میرے دماغ سے بھی نکل گئی. ہاں، سارے پیغمبروں نے ایک دعوت تو دیا. ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی ہر وقت یاد نہیں رکھتا، غفلت کے پردے پڑتے ہیں اس کے اوپر. تو اللہ میاں سے بھی ہمیں جب محبت ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو، تو یہ کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی ہے. یہاں سے میں نے چلانا ہے آگے، پہلے وہ والا ٹاپک لے جاؤں میں. اب پکڑ کے رکھنا اس کو، کیا ٹاپک ہے؟ ہاں صحیح، اسی وقت بھول جاتے ہیں. تو میرے بھائی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا پہنتا ہے. ہم کسی سے، ہم کوئی غلام ہیں، تھا نا وہ اسٹائل ہے بھائی، ہم کو ہی غلام ہیں. تو بھائی، جب آپ کسی پہ ڈیپینڈ کریں گے تو آپ لازمن اس کے غلام ہوں گے. اس کے لیے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، جب آپ ڈیپینڈ کریں گے تو کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے. یہ صرف باپ بیچارہ وہ ہے کہ آپ ڈیپینڈ بھی اس پہ کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی غلامی میں نہیں آتے. باپ کا رشتہ ایسا ہے جس کی ایسی کی تیسی ہماری سوسائٹی نے کر دی، سمجھتے ہو؟ तो मेरे साथ घर में कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, कहीं आप समझे मेरे बच्चे पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज दफा इंसान शोहर के हुकूक पे इसलिए बहुत ज्यादा बयान कर रहा होता है कि उसको अपने हुकूक घर में नहीं मिल रहे होते तो ऐसा है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बाज दफा अब्बा के हुकूक पर इसलिए कि वो खुद अब्बा होता है। तो ये मैं वैसे ही सोसाइटी में देख के ये बात कर रहा हूं, मैं समझते हो कि नहीं समझते। तो असल बात मैं ये कर रहा था, तो भाई आजाद वो होता है जो किसी का खाता नहीं। अल्लाह कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक बताते हैं, गोरा कहता है हम किसी मजहब के पाबंद नहीं है, इंसानियत। अल्लाह कहता है क्यों पाबंद नहीं हो भाई, दीन बरहक की पाबंदी तुम्हें करनी पड़ेगी। गोरा कहता है भाई हम तो खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, हमने जमीन को खुद ही खोदा है, उसमें गैस और पेट्रोल हमने खुद दरियाफ्त किया है। ये कोई हमें मौलवियों ने थोड़ी दरियाफ्त करवाया जो हम मौलवियों की माने। क्या ख्याल है कि मौलवी कहता है ये करो तो ये कर ले, मौलवी कहता है ये नहीं करो तो ये नहीं करो, ये क्या है यार, सारा हमारा किया कराया है यार। ये ट्रेनें हमने ईजाद की हैं, हवाई जहाज हमने ईजाद किए, और जमीन से जो है चीजें हम निकालते हैं, हमने ऐसे प्रोसेस किए जानवरों की फीड में कि पहले गाय 10 किलो दूध देती थी तो अब कितना किलो दूध दे रही है, 20 किलो दे रही है, और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ रहे हैं कि गाय कम रह जाएगी दूध ज्यादा हो जाएगा, दूध से गाय निकलेगी अभी तो गाय से दूध निकलता है ना जो स्पीड है। हमने ये जो फार्मी चिकन है, खुदा ने तो देसी मुर्गियां पैदा की थी, वो देसी मुर्गियां इतने अरसे में बड़ी होके फिर लोग उसको खाते थे, हमने इंसान की खुराक की जरूरत पूरी कर दी, और क्रॉस ब्रीडिंग करके और फीड वीड ईजाद करके जिस बच्चे ने एक साल में जाके बालिग होना था वो दो दो तीन तीन महीने में गन पॉइंट पे क्या हो रहा है, मुर्गी का बच्चा बड़ा हो रहा है, वो रह नहीं सकता छोटा, बड़ा उसके बाप को भी बड़ा होना है। पहले मुर्गियां हमारी देसी मुर्गियां आके देख लो, 3, 4, 5, 6 अंडे देंगी, वो भी दुआएं मांग मांग के, मन्नतें मान मान के कि या अल्लाह इसको अंडा देने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद मोर तो दे ही नहीं रहा, 2 साल हो गए, मैं कह रहा हूं यार या तू यहां तो अंडे दे वरना निकल यहां से भाई, तू फ्री फोकट में खाए जा रहा है, मोर भी मोरनी भी। अब हमारे मामू थोड़ी लगता है ये जो हम इसको खिला रहे हैं, क्या ख्याल है भाई, अंडे दे भाई तू, जिससे मैंने खरीदे थे उससे मैं राबता कर रहा हूं यार, 1 साल हो गया, तुमने कहा था बालिग होने वाला है ये, मोर भी मोरनी भी, साल हो गया भाई। तो देसी चीजें तो ऐसे ही करती हैं, क्या ख्याल है। फिर अंडे देने के बाद मुर्गी बैठेगी, उसकी मर्जी है चूजा निकले ना निकले, फिर चूजा निकलने के बाद बड़े होने में इतना टाइम लगाएगा, साइंसदान कहते हैं हमने क्या कर दिया मामला आसान, मुर्गी अंडे पे अंडा दिए जा रही है, ब्रेक लगा ही नहीं रही, दो दो अंडे निकल रहे हैं और अंडे का साइज भी बड़ा है जी, और कुड़ खोके बैठ ही नहीं रही अंडों पे, दे ही जा रही है। उसकी उसका फैमिली सिस्टम भी तबाह कर दिया भाई, अपना तो किया है, क्या ख्याल है। नेचुरल माहौल में जो मुर्गी पलती थी 21 दिन अंडों पे बैठती थी, ऐसी अंडों की हिफाजत करती थी, उसको ये अल्लाह ने एहसास दिला दिया कि ये तेरे बच्चे बोलेंगे, फिर वो बच्चे 12-13 चूजे निकलते थे, मुर्गी के जनाब सीना तान के चलना, अब किसी के बाप में दम में तो करीब आए, अब तो मुर्गा पिटता है इससे, इन बच्चों की वजह से मुर्गा पिटता है इससे, चील कौओं से लड़ रही है, ऐसा कॉन्फिडेंस, जहां जहां जा रही है चूजे उसके पीछे पीछे, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, वो पाल लो हमारे मशवरे पे, मजा ना आए पैसे वापस, ये निकलो पबजी वबजी जैसे फजूल बकवासात से, नेचुरल लाइफ की तरफ आओ, बड़ा सुकून है इसमें, 4 शादियों दबा के बच्चे हो, जानवर पालो, बिजनेस भी करो, ऐसा ना हो कि बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, ये नेचुरल लाइफ है यार, बड़ा मजा है इसमें, अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, दूसरों के नहीं अच्छे लगते, वैसे तो दूसरों के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हो ना इतने बच्चे कैसे पालेगा, अबे तेरे नहीं है ना, तेरे होते तू कहता यार एक भी नहीं देता आदमी, किसी को नहीं देगा, बेजार होके यार मैं बहुत तंग आ गया इन बच्चों से, ये पड़ोसियों को दे दो, कहेंगे नहीं भाई ये नहीं, वो फिर ऐसी मोहब्बत होती है इंसान को। लोग कहते हैं ना बच्चे नमाज में, आज मैं दुआ मांग रहा था सुबह को सहरी के वक्त में, तो वो छोटी बच्ची बिल्कुल बोलना भी नहीं आता, اتنی شرارتیں کر رہی تھی قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ. تو میں جب دعا مانگنے لگا تو بچے جو بڑے کرتے ہیں بچے بھی وہی, وہ پہلے گئی ہے ایسے وہ بھی کھڑی ہو گئی ایسے خوش. میں نے کہا اس کو تو بولنا نہیں آتا, پتہ نہیں کیا خوشو خوشو سے. پھر جا کے دوپٹہ لے کے آئیے, ایسے ایسے لپیٹا ہے اس نے دوپٹہ جا کے, پھر کھڑی ہو گئی. تو مجھے یہ منظر بچوں کا بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچے نماز میں آگے گھوم رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی بچے نماز میں آگے پیچھے گھومے, سر پہ بیٹھے, پشت پہ آ کے بیٹھے, اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اس سے نماز میں, میرا تو یہی حال ہے کہ خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اللہ نے بچے کے چہرے پہ جو لکیریں رکھی ہیں وہ الگ ڈیزائن کی ہوتی ہیں. وہ ایسی لکیریں کہ ماں باپ کو اس کی طرف بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں چائلڈ اسکیما. بچوں کے چہرے پہ نا ایک خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جس سے ان پہ ترس بھی بہت آتا ہے اور ان پہ پیار بھی بہت آتا ہے. وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو بچے کو چونکہ محبت چاہیے نا, وہ کمزور ہے, وہ نہیں پل سکتا جب تک ایسی محبت نہ ملے. تو خدا نے اس کے چہرے پہ لکیریں ایسی ڈال دی ہیں, وہ ڈیزائن ایسا بنا دیا کہ اس کی طرف دل مائل ہو. یہ خدا نے پیدا کیا. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتے خود بخود ہو رہا ہوتا. فطرت اتنی ذہین تھوڑی تھی کہ بچے کی شکل کیسی بنانی ہے, اس پہ لکیریں کیسی لے کر آنی ہے. نیچر نے خود تھوڑی کر سکتی ہے یہ. تو اس سے خشوع خضوع کم نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. ہاں مسجد میں نہ لایا کریں کیونکہ آپ کا خشوع خضوع بڑھے گا, محلے والوں کا نہیں بڑھتا. اس سے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو اچھے لگ رہے ہیں نا, پڑوسیوں کو آپ کے نہیں اچھے لگ رہے ہیں. وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو گورا کہتا ہے بھائی ہم نے مرغی کا انڈا ہم نے ایجاد کیا, مرغی ہم نے ایجاد کی اور دیکھو کتنی سپیڈ سے کیا کر رہی ہے, انڈا ہی انڈا, دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے, انڈے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنا کھاتے ہیں. تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے ماں کان لکم ان تم بھی تو شجرہا, یہ جو بیج جن سے تم درخت اگاتے ہو نہ ان بیجوں کو تم نے پیدا کیا نہ ان درختوں کو تم اپنے ہاتھ سے اگاتے ہو. تم تو زمین میں ڈال دیتے ہو, اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے اگایا ہے. اگایا کس نے؟ زمین کا کام ہے, مٹی کا کام ہے, ہر چیز کو کھا کے ختم کر دینا. پورا انسان مٹی میں ڈالیں تھوڑے دنوں میں فنش. کیا قدرت ہے اس کی, ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو ختم ہونے کے بجائے الٹا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, جان آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ ڈالتا ہے وہ, زمین کا سینہ پھاڑ کر ایسی چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے. پھر کیسے اسپیڈ سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے. ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے, سورج اس کو روشنی دے رہا ہے, ہوائیں اس کو اس کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں اور ٹیمپریچر اس کو گرو کر رہا ہے. پھر کروڑوں اربوں بیکٹیریا ہیں جو اس کی کھاد اور وہ کھا کھا کے نائٹروجن پیدا کر کے اس کی خوراک کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک مخلوق نہیں ہے جو خدمت کر رہی ہے, بیسیوں مخلوق اس کی خدمت کر رہی ہیں. یہ جو ناریل پیدا ہوتا ہے نا, سمندر کی ہوا چاہیے, یہ سمندر کی ہوا کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ناریل کے درخت کی خدمت کر رہی ہے. آپ یہی ماحول کہیں ساحل سمندر سے دور لے جا کے آپ کریں, ناریل نہیں اگے گا. ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ خدمت. اس کے بعد جا کے پھر جب اس میں پھول نکلتے ہیں, پھر تتلیاں اور مکھیاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں, ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. سورج کو تھوڑی پتا ہے کہ میری روشنی سے انسان کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے. تو اتنی ساری مخلوق خدمت کرتی ہے, اس کے بعد جا کے گندم تیار, جو تیار, سوکھا چارہ تیار. یہ ساری چیزیں تیار ہونے کے بعد پھر کچھ ہم ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں, کچھ جانوروں کو کھلاتے ہیں. جانور کو نہیں پتا ہوتا میں یہ کھاؤں گا, یا بھینس کو نہیں پتا کہ میں یہ سوکھا چارہ کھاؤں گی تو 18-18 کلو دودھ نکالوں گی. اس کو کیا, وہ تو کھانے کو فوکس کر رہی ہے, اس کو کیا پتا. اس کو پتا ہوتا تو بھینس تھوڑی ہوتی وہ. آج کل انسانوں کو نہیں پتا یہ باتیں. تو وہ کھاتی ہے, پھر اس سے سوکھے چارے سے ہمارا رب کیا کرتا ہے, کیسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتا ہے. یہ انگریز پیدا نہیں کر رہا. انگریز صرف یہ کر رہا ہے کہ جو دودھ 2 گھنٹے بعد اترنا تھا ٹیکا لگا کے 2 گھنٹے پہلے اتار لیا اس. پھر ہم اس دودھ کو پیتے ہیں. تو ماں کان لکم انتم بتو شجرہ, اللہ کہنے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, سورج میں نے بنایا جس سے تمہیں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں تمہاری, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, زمین سے تناور درخت میں پیدا کر رہا ہوں, لہلہاتی بھی کھیتیاں میں پیدا کر رہا ہوں. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے کہا کہ کوئی نہیں پیدا کر رہا, خود بخود ہو رہا ہے, وہ بھی گمراہ ہیں. ایک وہ جنہوں نے کہا کہ سورج خدمت کر رہا ہے, سورج کو سجدہ کرو. کسی نے دیکھا چاند خدمت کر رہا ہے, چاند کو سجدہ کرو. کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ درخت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, یہ درخت ہماری خدمت کر رہا ہے, درخت کو سجدہ کرو. یہاں تک بھی لوگ آئے, انہوں نے کہا میری سب سے زیادہ خدمت روٹی نے کی ہے, روٹی مجھے نہ ملتی میں زندہ نہ رہتا, تو سجدہ کس کو ہوگا؟ روٹی کو ہوگا. میں نے خود ایسے کمنٹس پڑھے کہ سب سے بڑا خدا تو روٹی ہے, جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ روٹی کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ دونوں گمراہ ہیں کہ جو کسی کو سجدہ نہیں کر رہے وہ ناشکرے, جو سب کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی ناشکرے. قرآن کے الفاظ کیسے خوبصورت, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں کر لیے گا. تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے اس مخلوق کو, کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سورج کی قدر تو یورپ میں جا کے ہوتی ہے جب سردیوں میں. اس دفعہ میں سردیوں میں چلا گیا یورپ نا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس وقت لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ آ رہے ہو یہاں پہ. لا تسجدوا للشمس, اللہ کہتے ہیں نا سورج کو سجدہ کرو. انگریز نے کہا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ بھی ظلم کیا خدا کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ. اور مشرک نے کہا ہر ایک کو سجدہ کروں گا. سورج کو سجدہ کرتے ہیں نا بہت سے لوگ, آگ کو سجدہ کرتے ہیں کہ آگ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق انسان کی غلام ہے, اور اس کو غلامی میں لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو سجدہ غلاموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے, خادموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے. سورج تو تمہارا غلام ہے, سورج تمہیں سجدہ کرے گا, چاند تمہیں سجدہ کرے گا, جانور تمہیں سجدہ کریں گے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ فرشتے سب سے اونچی مخلوق ہیں. تو یہ سائن تھا کہ جب اتنی بڑی مخلوق انسان کو سجدہ کر رہی ہے تو باقی مخلوق بھی انسان کی غلام بن کے رہے گی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اور انسان وہ آزاد ہے, وہ کس کا غلام ہے؟ بولو نا, وہ اللہ کا غلام ہے بھائی. تو اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے تو اللہ نہیں چھوڑے گا پھر. تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں, اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ کو انسان کی نیچر پتا ہے کہ انسان پہ غفلت کے پردے آتے ہیں, وہ بھول جاتا ہے. جب یہ باتیں سنتا ہے اس کو پتا چلتا ہے میرا خالق کون ہے, اللہ ہے, مجھے پیدا اس نے کیا, کھلاتا وہ ہے. تھوڑے دنوں میں پھر جب ٹی وی کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے یا بیوی کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے, سسرال یاد آتا ہے پھر اس کو. پھر کہتا ہے مجھے کھلاتا تو سسرال ہے, جو بغیر قسم کے دماد ہے ان کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے علاوہ کی, کھلاتا تو سسرال ہے, یہ ڈبل بیڈ مجھے کس نے دیا, جہیز تو وہیں سے آیا ہوتا ہے نا سارا, یہ سسرال نے دیا, یہ الماری کس نے دی, سسرال نے دی, یہ گاڑی کس نے دی, سسرال نے دی. جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, تو انسان پہ چونکہ غفلت کے پردے آتے ہیں, انسان بھولتا ہے, تو اللہ پھر انسان کو اپنی یاد تازہ کرانے کے لیے نا پورے سال میں اللہ نے مختلف احکام رکھے ہیں کہ مسلمان کو اللہ یاد رہے. ہمیشہ انسان کی یاد دہانی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جو نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوں, جو نارمل روٹین سے بولو ہٹ کے ہوں, ورنہ وہ چیزیں روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں, روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں. دیکھو گوگل میپ پہ آپ نے ڈال دیا کہ میں نے لاہور جانا ہے کراچی سے, گوگل میپ آ گیا, آپ بس اس کو دیکھ کے جاتے 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 ہو سکتا ہے بھول جاؤ کہ میں جا کے آ رہا ہوں, بس بھائی یہاں جہاں یہ لے کے جا رہے وہاں جا رہا ہوں میں, راستہ بیچ میں گم ہو جائے, نارمل روٹین سے ہٹ جاؤ, پھر آپ کو ایک دم احساس ہوگا کہ میں کہاں جا رہا تھا بھائی, میں تو لاہور جا رہا تھا, یہ کدھر کو نکل گئی گاڑی میری. سب جتنے بھی ہم سفر ہیں سارے جتنی بحث کر رہے تھے باتیں چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی ٹاپک شروع ہو جاتا ہے, अबे सही रास्ता पूछ किसी से, जाना किधर है, टॉपिक चेंज होता है कि नहीं होता, वरना उससे पहले सारे लाहौर जा रहे हैं तो लाहौर के अलावा हर बात हो रही होती है, और भाई क्या हाल है तेरा, तू क्या बिजनेस कर रहा है, क्योंकि एक रूटीन में चल रहे हैं ना। तो मुसलमान पूरे साल एक रूटीन में चल रहा होता है, सुबह अल्लाह कहते हैं उठ के नमाज पढ़ो, फिर जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, फिर ईशा की नमाज बने होते हैं उनको तो अल्लाह याद होता है, नए नए नमाज है क्योंकि रूटीन से हट के काम कर रहे होते हैं। फजर में उठेगा कहला है पहले तो कभी नहीं उठा, अल्लाह के लिए उठ रहा हूं, इसका मतलब अल्लाह है, आएगा उसको अल्लाह याद आएगा, सर्दी में मजा आएगा, यार वाह यार आज पता चला नमाज में कितना सुकून है, कुर्बानी देता है अल्लाह के लिए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि नमाजी हो गए, आएगा जोहर पढ़ के जाएगा, फिर गीबतें करेगा, फिर उसकी बुराइयां करेगा, भाई तुझे नमाज अल्लाह की पढ़ के आया है, तूने इकरार किया था या का नाबुदू अल्लाह तेरी मान के चलूंगा, तो कहां चल रहा है तू, अल्लाह की मान के नमाज पढ़ के आके नमाज में प्लान कर रहा होता है कि चूना कैसे लगाना है, मैंने कस्टमर को टोपी कैसे करानी है, मैंने भूल जाता है कि मैं नमाज पढ़ने आया क्यों था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो फिल्म देखने जा रहा है जी जमात, ऐसे भी लोग हैं नमाज पढ़ रहे हैं, एतकाफ में देख लो ना, एतकाफ में बात हो रही होती है, अरे ईद पे कौन सी फिल्म चल रही है, समझ रहे हो, हमने खुद सुना है लड़कों। तो एक ही इबादत करते करते क्या हो जाता है, यूज टू आदत। अल्लाह कहते हैं इससे गफलत के पर्दे आ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक से इसको क्या करो, इबादत की नौइयत क्या करो, चेंज। अल्लाह कहते हैं अब नमाज वाली तो चलेगी, वो तो पूरी जिंदगी चलेगी, अब मेरी खातिर खाना पीना छोड़ दो। एकदम रमजान के चांद का एक दिन पहले ऐलान हो जाता है, हालांकि बनता अगले दिन था, इस दफा तकरीबन 12-13 साल के बाद पहली दफा रमजान 30 का होगा, वो भी मजबूरी में, क्योंकि एक दिन पहले शुरू हो गया तो अब तो मजबूरन 30 ही का करना पड़ेगा, वरना 13 साल से एक रमजान भी 30 का नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हिलाल कमेटी पे। खैर, लेकिन आपने बहरहाल अलग से रोजे ईदे नहीं मनाना शुरू कर देना, हम हुकूमत के फैसले ही के पाबंद हैं। तो हिलाल कमेटी चूंकि हुकूमत की तरफ से नामजद है, वो जो फैसला करेगी हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उसके फैसले पर उंगलियां बहुत उठ रही हैं और सही उठ रही हैं। तो मजेदार वाला हिसाब नहीं है कमेटी का, पहले भी नहीं था, यानी 2007 के बाद से मजेदारी वाला मामला नहीं है भाई। भाई रमजान का रोजा कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, मैं 2007 से नोट कर रहा हूं, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, کیونکہ اب تو ہو نہیں سکتا 29 کا نا, کیونکہ وہ پھر 28 کا خطرہ ہے کہ 28 کا نہ ہو جائے. اب یہ زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں. بہرحال آپ ہلال کمیٹی کے ہی پابند ہیں, ایسا نہ ہو کہ عید والے دن روزہ رکھا ہوا ہو یا نفلی کی نیت کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. فیصلہ صحیح ہو غلط ہو ہم کس کے پابند ہیں؟ گورنمنٹ کے پابند ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ ابھی میں ابھی مل جاؤں. جہاں بھی ایسے اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا تو شریعت پھر حکومت کو یہ اتھارٹی دیتی ہے. تو ہلال کمیٹی والوں کو چاہیے کہ بھائی اپنے کچھ صحیح کام کرو, بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے کہ ہم سعودیہ کے حساب سے چلیں تو پھر کمیٹی ختم کر دو, پھر آپ بولو جو سعودیہ کہے گا وہی ہوگا. اور اگر یہاں کے حساب سے چلنا ہے, سعودیہ کے حساب سے نہیں چل رہے, تو پھر یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ ایک ہی خطہ ہے, تو اس میں پھر آپ چاند دیکھنے کا پراپر اہتمام کرو. اور کمیٹی میں سارے ماہر فلکیات ہوں, کیونکہ جن کے پاس فلکیات کا علم نہیں ہے ان سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے شہادتیں لینے میں. تو سارے ماہر فلکیات ہوں, عالم بھی ہوں اور ماہر فلکیات بھی ہوں, سارے کے سارے. یہ شرط ہونی چاہیے کمیٹی میں, تاکہ وہ یہ مسٹیک نہ کریں جو جس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اور پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. آپ اتحاد کرنے چلے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک جگہ آ جائے گی, لیکن اس سے اتحاد پیدا ہونے کے بجائے پہلے یہ ہو رہا تھا پشاور میں الگ عید ہے ہماری الگ عید. اب جو کمیٹی آئی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں کچھ حصوں میں رمضان ہے کچھ حصوں میں رمضان, یعنی ایک ہی شہر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو یہ تو اتحاد کے بجائے اور مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یا تو یہ ہو جائے بھائی کہ بھائی جو سعودیہ کے حساب سے چلیں گے ہم, کمیٹی ختم. اور اگر کمیٹی کا حساب ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ رویت پر مدار ہو, تو उसमें फिर प्रॉपर वे में हो, और फलकियात के माहिरीन सारे माहिरीन फलकियात हो, और फिर उसमें जोड़ की बात ना की जाए कि सबने एक दिन ईद करनी है, जो रुयत है वही होगा, सबने एक ही दिन करनी है तो फिर हमें जरूरत क्या है हिलाल कमेटी की? क्या ख्याल है भाई? हुकूमत ऐलान, बहुत से मुल्कों में हिलाल कमेटी नहीं है, वो कहते हैं जिस दिन सऊदीया में ईद है तो हमारी भी ईद है। मस्कत में देख लो, बहुत से अरब कंट्रीज में देख लो, कहते हैं मक्का में ऐलान हो गया तो हमारा भी, हमें कमेटी की जरूरत नहीं है। तो या तो ऐसा कर लो, या फिर जब कमेटी रखनी है तो फिर कमेटी कमेटी वाले स्टाइल में तमीज से चले। ऐसा नहीं हो सकता कि 13 साल हो गए यार, 30 रोजे ही नहीं देखे हमने, 2 रमजान 29 के आ जाते हैं, तीसरा 30 का आ जाता है, 3 रमजान आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, लेकिन यहां तो तरस गए हम 30 रोजे देखने को। तो आज मैंने 13-14 साल के बाद जाके ये बात आपके सामने की है, मैं नोट कर रहा हूं 30 हो ही नहीं रहे, पिछले साल शायद हुए थे मेरा ख्याल है, ये जो पिछले साल है तो ये भी पता नहीं 12 सालों के बाद जाके। तो 12 साल बहुत बड़ा, ये मुफ्ती मुनीब साहब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने 12 साल में 30 रोजे नहीं होने दिए। तो खैर हम आगे चलते हैं भाई, जो अपने किस्से लेके चल रहे थे, लेकिन बारह आप ऐसा ना हो कि अलग ईदें और अलग रमजान के थी, चूंकि एक्चुअली ये हो गया तो अब नफली रोजा नहीं होगा। जब हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, कल मुझे इस फैसले से इतफाक नहीं था जो हिलाल कमेटी ने ऐलान किया था कि कल रमजान है, कल रोजा है, लेकिन फिर भी हमने रमजान का फर्ज रोजा ही रखा है, क्योंकि इज्तिमाईयत में ऐसा नहीं होता कि ये वाले मौलाना क्या कह रहे हैं तो वो वाले मौलाना, ऐसे तो हर मौलाना का अपना रमजान होगा, हर मौलाना का अपना शव्वाल होगा, तो उम्मत तो गई बेड़ा गर्क। तो आपको अपनी राय इंतजामी चीजों में हुकूमत के फैसले पे छोड़नी पड़ती है। तो हमने जगह जब हिलाल कमेटी का फैसला है तो लोगों ने मुझसे फोन किया, भाई ये क्या हो गया भाई? हमने कहा जो भी होना था हो गया। मुफ्ती मुनीर साहब के दौर में तो ऐसा हुआ है कि हमने ऐलान कर दिया रोजे 30 की, जितने माहिरीन फलकियात थे सब ने कहा कि इस दफा रमजान 30 का होगा, चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, हमने तरावी भी पढ़ ली, मैंने ऐलान कर दिया, मैंने कहा भाई कोई इम्कान, जितने हमारे रबते हैं, मैंने कहा कोई इम्कान नहीं है। तो वो 12 बजे 11:30 बजे ऐलान हुआ कल ईद है, लोगों ने कहा यार ये क्या मजाक बनाया, 2007 या 2008 की बात है। हमने कहा हो गई भाई, हालांकि उसके जो फलकियात की रूह से जब उसकी जजमेंट की गई तो भी नहीं बन रही थी, यानी गवाही गलत थी, लेकिन फिर हमने लोगों से कहा भाई अब कल ईद है, अगरचे हमें समझ में नहीं आ रही लेकिन क्या है ईद है कल, क्योंकि यहां इज्तिमाईयत की खातिर इस्लाम ये कहता है कि आपको अपनी राय छोड़नी पड़ेगी। पेशावर में हम यही तो कहते हैं ना कि उनको अपनी कमेटी क्यों बनाई है भाई, जब आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो जो पाकिस्तान कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा, इंतजामी मामला तो इसी तरह होते हैं। खैर हम बात को समेट के जल्दी से खत्म करते हैं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फिर याद दहानी के लिए इबादत की नौइयत क्या कर देते हैं, चेंज। हज भी ऐसा ही है, एक बिल्कुल यूनिक किस्म की इबादत है, बैतुल्लाह का तवाफ करो शैतान को कंकरियां, हालांकि वहां शैतान नहीं है, एक अलामत है, वो जो यूं बना हुआ है ना वो शैतान नहीं है, वो वहां शैतान आया था तो ताकि सही जगह कंकरी लगे, इसलिए वहां पर एक अलामत नसब की हुई है हुकूमत ने, ताकि सही जगह कंकरियां फेंके, वो जगह भूल ना जाए लोगों से, लोग उसी को शैतान समझ रहे होते हैं। इतना डिसिप्लिन शैतान में कहां है, जैसे तमीज से खड़ा हुआ है, मार खा रहा है और हिल नहीं रहा अपनी जगह से, क्या ख्याल है भाई? तो वो इबादत का बिल्कुल नौइयत क्या कर दी, चेंज। तो रमजान भी ऐसा ही है, अल्लाह कहते हैं कि अब क्या करो मेरी खातिर, सुबह सहरी के वक्त में उठो, अल्लाह फजर में नहीं उठा जा रहा, तू हमें 3:30 बजे उठा रहा है, 4:45 बजे उठा रहा है, अल्लाह कहेंगे उठना पड़ेगा, मुसलमान उठता है। अल्लाह कहते हैं खाना पीना छोड़ दो, बस इस वक्त तक खा सकते हो, मुसलमान भूखा प्यासा जो 2 घंटे कभी खाली पेट नहीं रह सकते थे वो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे खाली पेट रहते हैं, न पान खाने को मिल रहा है, न गुटखा मिल रहा है, न निस्वार मिल रही है, न सिगरेट मिल रही है। मुसलमान को तो सबसे टफ रोजा यही है, निस्वारी रोटी के बगैर रह सकता है, निस्वार के बगैर नहीं रह सकता, गुटके खाने वाला रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है, गुटके के बगैर नहीं रह सकता, सिगरेट पीने वाला रोटी के बगैर रह सकता है, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ने सब पे पाबंदी लगा दी। कितने लोग निस्वार से रोजा इफ्तार कर रहे हैं, वो तो पकोड़ा या खजूर एक बरकत के लिए खा लेते हैं, असल में उनका फोकस क्या होता है, निस्वार, गुटखा, सिगरेट। एक साहब ने कहा कि मुझे इतनी सिगरेट की आदत है, मैं रोजे में एक पकोड़ा के सिगरेट से ना हो ना, बस एक खजूर या पकोड़ा खाया उसके बाद सिगरेट शुरू कर दे। अल्लाहुम्मा लक सुमतु अला रिज़्क़िक, तो आप देखो मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम, वो इतनी सिगरेट पीते थे बहुत बारीक हो गए थे ना, बहुत बारीक, अब ज्यादा नहीं आगे जाता मैं। तो शादी होने वाली थी, मैंने कहा कि रिपोर्ट सही नहीं आई। मैंने कहा जो चीज भर रहे हो ना वो तो धुआं है, जो चीज भर रहे हो वो क्या है? धुआं है। तो बस समझ लो फिर आगे हिसाब किताब ठीक होने वाला नहीं। तो खैर, तो अल्लाह ताला ने रमजान दिया, अब याद दहानी होती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कैसे मुजाहिदा करता है मुसलमान। आम दिनों में पांच नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, अल्लाह ने कयामुल लैल लगा दिया उसके साथ, तरावी लगा दी कि चलो भाई तरावी की नमाज पढ़ो, और पढ़ रहे होते हैं लोग, जज्बा भी मिल जाता है, हौसला भी आ जाता है। फिर एतकाफ कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे घर में आके डेरे लगा के बैठ जाओ। तो ये सब क्या है? ताकि मेरे बच्चों को मैं, मेरी मखलूक को मैं याद रहूं, मेरी मखलूक को मैं क्या रहूं? याद रहूं। तो याद रखने से होगा क्या? इंसान अल्लाह को जब याद रखता है तो इंसान का बच्चा बनता है। जब अल्लाह को भूल जाता है तो फिर इंसान का बच्चा नहीं रहता, वो कुछ भी कह सकते हैं, गधे का बच्चा भी बोल सकते हैं, और आगे जाएं तो वो मखलूक जो कराची में बहुत ज्यादा हो गई है उसका बच्चा भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो उल्लू का पट्टा भी प्यार से बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन वो इंसान का बच्चा नहीं रहता। तो इसलिए भाई ये रमजान है अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे दिल में पैदा करने के लिए। तो इसलिए रमजान में रोजे भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तिलावत भी बढ़ाएं, दुआएं भी बढ़ाएं, सदकात व खैरात भी बढ़ाएं, और नीयत करें कि इतनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है कि ईद से पहले पहले सारी बुराइयां हमारी जिंदगी से निकल जाएं। जो बेनमाजी हैं वो नमाज का आजम कर लें, दाढ़ी नहीं है दाढ़ी रखने का आजम करें, जो औरत पर्दा नहीं करती पर्दे का आजम कर ले, और जिन्होंने बहनों को विरासत नहीं दी वो ये नीयत कर ले हम क्या करेंगे, विरासत देंगे उनको। किसी का हक दबाया हुआ है, कर्जा लेके पी गए, कर्जा वापस करेंगे। कितना हल्का फुल्का इंसान अच्छा होता है यार, कि मेरे जिम्मे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मरूंगा तो किसी का हिसाब नहीं है मेरे से। पता नहीं कैसे लाखों करोड़ों के हिसाब लेके कब्र में जाओगे भाई, कितनी टेंशन है यार। लेकिन लोगों ने ली हुई है टेंशन। हमारे नबी तो जनाजा नहीं पढ़ाते थे कि जब देखते थे इस पर कर्जा है अदा नहीं किया तो उसका पहले कर्जा होता था फिर जनाजा पढ़ाते थे, इतना बड़ा जुर्म है ये। आपने फरमाया शहीद का हर गुना माफ है, कर्जा माफ, बोलो वो शहीद का नहीं अल्लाह माफ करते। तो अपने जिम्मे किसी का कोई पैसा मत रखो, और ये जब होगा जब कनात जितनी रूखी सूखी मिल रही है इस पर खुश हो जाओ। देखो इंसान की, बस आखिरी बात, इंसान की बॉडी में ना खुराक की कमी से जो मसाइल खड़े होते हैं ना, होते हैं यकीनन, लेकिन इसमें अल्लाह ने गरीबों में अलग किस्म के सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं बॉडी में, मालदारों में अलग किस्म के डाले हुए हैं। मालदार आदमी जिसके पास सेब खाने के पैसे हैं नहीं खाएगा, आयरन की कमी होगी उसमें। मालदार आदमी जिसके पास गोश्त खाने के पैसे हैं गोश्त नहीं खाएगा, प्रोटीन बॉडी में कम, मास कम होना शुरू हो जाएगा उसका। समझते हो कि नहीं समझते? मालदार आदमी जो कुकिंग ऑयल खाएगा ना, आम कुकिंग ऑयल, उससे दिल के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि अगर उसके पास वसाइल हैं वो फिर भी उन वसाइल को, वो चीनी खाएगा मरेगा क्योंकि वो शहद खा सकता है। समझते हो कि नहीं समझते? वो और इस तरह की चीजें खाएगा, फार्मी मुर्गियां खाएगा, शायद शायद नुकसान हो उसको। लेकिन गरीबों में अल्लाह ने अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, बोलो, डाले हुए होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना प्रोटीन के लिए आप जब चाहते हो जिसमें गोश्त पैदा हो, फैट कम हो, तो प्रोटीन वाली गिजाएं खाएं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं। गरीब कहते हैं तेरा बाप खाएगा इस महंगाई में, कहां से खाऊं। गरीब ने मुझे कहा कि यार मुफ्ती साहब डॉक्टर लोग कहते हैं कि गोश्त खाए बगैर जिस्म में गोश्त नहीं चढ़ता। तो मैंने कहा गरीबों के लिए वो वाला पैकेज है जो अल्लाह ने भैंसों को दिया है। भैंस सूखी घास खाती है, इतना गोश्त कि वो यहां से वहां ले जाने में आपका अपना गोश्त आधा हो जाता है भैंस को। भैंस को लेके जाओ ना यहां से, भैंस कोई प्रोटीन वाली कोई एक चीज खाती है? बोलो ना। भैंस तो वेजिटेरियन है, वो बचपन से ही चारा खा खा के इतना उसके अंदर गोश्त पैदा होता है, इतना गोश्त। फिर डॉक्टर कहते हैं ये गोश्त खाओगे तो تمہارے اندر گوشت آئے گا. او بھائی وہ جب گھاس کھا کے اس کے اندر گوشت آ سکتا ہے تو غریب کو بھی اللہ روٹی کے ذریعے گوشت پیدا. تو اس لیے ٹینشن ڈاکٹروں کی باتوں میں آگے نا ٹینشن نہ لیا کرو. لوگوں نے ڈاکٹروں کے نیچے ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں کھا سکتا, ایکچولی ڈاکٹر پھر اس کو بڑے ٹیکنیکل قسم کے وہ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, تم یہ کرو وہ کہہ رہے, یہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے. تو بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھا لو. اللہ کیا کرے گا, پاپوں سے طاقت پیدا کرے گا تمہارے اندر. سمجھتے ہو, دیکھ لو ان مزدوروں کو یار, ان کی خوراک میں کیا. ڈاکٹر کہتے ہیں روزے ایک امرود وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے, صبح لازمی لیمن لازمی. غریبوں کو تو ہم نے دیکھا ہے ایک روٹی کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کدال چلا رہے ہیں اور ایسے پاورفل. آپ ان کا ٹیسٹ کراؤ ہر چیز زیادہ ہی نکلے گی. ڈاکٹر کہے گا تو تھوڑا سا کیلشیم پڑوسیوں کو ادھار دے دے, یہی کہے گا نا, تیرے اندر آئرن کیلشیم بہت زیادہ ہو گیا تو پڑوسیوں میں بانٹنا, زکات نکال اس کیلشیم کی. تو اس لیے ڈاکٹر کے بھی اپنی لحاظ سے وہ بات صحیح کر رہا ہوتا ہے, لیکن توکل بھی میرے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ٹینشن نہیں لو, جب جتنے ہیں اس کے حساب سے کھا لو. ہاں زیادہ دیا ہے نا, پھر مالداروں کے لیے اللہ کے اصول الگ ہے. پھر تو چینی کھائے گا مرے گا پھر تو. اللہ کہے گا تیرے پاس جب پیسے ہیں, دیسی گھی کھانے کے پیسے ہیں, تو کوکنگ آئل ڈالڈا مالڈا یہ چیزوں کو کیوں کھا رہا ہے تو؟ تب تو زیتون کھا سکتا ہے تو یہ کیوں کھا رہا ہے؟ تو کنجوس ہے تو. کنجوسوں کے لیے الگ قسم کے سافٹ ویئر پھر اللہ نے کنجوسوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سی بت پر وہ فروٹ نہیں کھائیں گے مریں گے وہ. تو اس لیے میرے بھائی جب اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو پھر اسی میں گزارا کرو. تو اللہ کی محبت پیدا کرو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ذکر کرو رمضان میں, صدقات و خیرات کرو, ایسے سخاوت کا دریا بن جاؤ. ہمارے نبی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. خوب کھلاؤ غریبوں کو اور مستحقین تک پہنچاؤ, مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرو اپنے اموال کو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.